الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صحیح بخاری کا درس آپ مسلسل سن رہے ہیں. کچھ مہینے بند رہا, یعنی شعبان کا مہینہ, رمضان, شوال, ذیقعد, ذوالحج, محرم, سفر, کافی مہینے گزر گئے, تقریبا آدھا سال گزر گیا اور صحیح بخاری کا درس نہیں ہو سکا. کچھ حالات بھی خراب رہے کراچی کے, جس کی وجہ سے کئی مرتبہ ملتوی کرنا بھی پڑا. آج بھی کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ سی این جی پمپ بند ہو گئے ہیں تو لوگ کیسے یہاں تک پہنچیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, جن کے بعد اپنی سواری وہ آ جائیں گے, جو پہنچ سکتے ہیں پہنچیں, جو نہیں پہنچ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن پروگرام ہم شروع کریں گے, چاہے ملیر کے لوگ آ جائیں, کیونکہ یہ پروگرام جو ہے رکنا نہیں چاہیے, جاری رہنا چاہیے. صحیح بخاری کا درس آپ سن رہے ہیں اور آپ کو کافی معلومات اس سلسلے میں مل چکی ہے کہ صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد جو اتنی سچی اور معتبر کتاب تسلیم کی جاتی ہے, اس کی آپ کو تعریف اور اس کی جو میں نے طریقہ بتایا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ صحیح بخاری اس لیے صحیح نہیں ہے کہ امام بخاری کے نزدیک صحیح ہے. صحیح بخاری اس لیے صحیح نہیں کہتے ہم کہ امام بخاری نے لکھی ہے یا ان کے نزدیک صحیح ہے. صحیح بخاری اس لیے صحیح ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھنے کے بعد اپنے استادوں کو دکھایا کہ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف آ گئی ہے یا کسی راوی میں کوئی کلام ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے تو آپ مجھے نشاندہی کر دیں. اپنے جو ان کے اساتذہ ہیں ان سے کہا تو صحیح بخاری ان کو دکھا دی انہوں نے, اور انہوں نے جب صحیح بخاری دیکھا اور اس کو پڑھا تو وہ حیران رہ گئے کہ امام محمد نے ایسا کام کر دیا جو پہلے ہم لوگ نہیں کر سکے, اور انہوں نے اپنی اپنی کتابیں پیش کر دیں. امام ابو یوسف ہیں, عبداللہ بن یوسف ہیں, عبداللہ بن مبارک ہیں, ان لوگوں نے اپنی کتابیں دے دی ان کو کہ آپ اس میں صرف نشان لگا دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے, کاٹ دیں گے تو ضعیف ہے اور یس کر دیں گے تو صحیح ہے. تو اس طریقے سے ان کا اتنا اعتبار اور اتنا اعتماد بحال ہو گیا امام بخاری کا کہ ان کے استاد بھی ان کی حدیث کے صحیح ہونے پر اتفاق کر گئے, بلکہ اپنی کتابیں پیش کر دیں. استادوں نے جب دیکھ لیا تو پھر انہوں نے اپنے ہم اثر ان کو دکھایا کہ آپ دیکھو اس میں کوئی حدیث ضعیف تو نہیں آ گئی ہے. ہم اثر جو ہے کلاس فیلو, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس میں ایسا, کہ وہ آپس میں بے تکلف ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, صحیح بخاری قطعی صحیح ہے. پھر انہوں نے اپنے تلامیز کو دکھایا, شاگردوں کو, کہ آپ بھی دیکھو, کیونکہ ظاہر ہے بعض شاگرد بڑے ذہین ہوتے ہیں جو پڑھنے کے بعد استاد سے آگے نکل جاتے ہیں, ایسی مثالیں ملتی ہیں. جماعت میں بھی ہمارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے ہیں, مجھ سے پڑھے ہیں لیکن بہت اچھے ہو گئے. تو معلوم یہ ہے, معلوم یہ ہوا کہ اتنے ائمہ نے صحیح بخاری کو چیک کر لیا کہ ان کے اساتذہ, معاصر اور تلامیذ, جب اتنے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو صحیح قرار دے دیا, تب صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. صحیح بخاری قطعی و صحیح آج بھی جو فرقے ہیں وہ بھی مانتے ہیں, مطلب احناف ہیں, وہ سیاستہ چھ کتابوں کو صحیح مانتے ہیں. صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, یہ ترتیب ہے ان کی. تو اس طرح سے آپ جائیں گے حنبلی مذہب لے لیں, شافعی مذہب لے لیں, اہل حدیثوں کو لے لیں, جن کو دیکھیں گے صحیح بخاری صفحہ اول میں شمار ہوگی. اور احناف تو انہیں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ صحیح بخاری قطعی صحیح ہے, قرآن مجید کے بعد سب سے سچی معتبر کتاب صحیح بخاری ہے. عمل نہیں کرتے وہ اور بات ہے, لیکن ان کے منہ سے یہ بات بھی اس بات کی نشاندہی ہے, حق کی ترجمانی ان کا جملہ کر رہا ہے کہ لوگ, انہی کے لوگ جب ان کے سامنے جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, آپ کیوں نہیں مانتے, آپ تو کہتے ہیں صحیح بخاری سب سے صفحہ اول ہی کتاب ہے. کہنا ہاں صحیح ہے, مگر اس کے لیے یہ تمام باتیں ہیں, بیٹا بیٹھ کے پڑھو. پھر وہ ان کو وہ الٹی پٹی پڑھاتے ہیں, کیا سمجھے آپ. اب اگر وہ سمجھدار ہے تو نکل جاتا, اگر نہیں ہے تو خیال ان کی چنگل میں پھنس جاتا ہے. ان کے شاگرد بھی ایسے ہیں اور کچھ عام لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ذہین ہوتے ہیں. تو صحیح بخاری کا درس اس لیے شروع کیا گیا تاکہ صحیح بخاری زندہ رہے. آپ کو معلوم ہو کہ صحیح بخاری اس لیے صحیح ہے کہ اس کے یہ تمام دلائل آپ کو یاد ہوں. کوئی آدمی آپ سے یہ کہہ دے, اکثر ہوتے ہیں منکر حدیث وہ یہ بات کہتے ہیں, کیا ایک انسان نے لکھی ہے صحیح بخاری, کیا وہ کیا غلطی نہیں کر سکتا, وہ انسان خطا کا پتلا ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو یہ تعریف یاد نہ ہو تو آپ کہیں گے ہاں بات تو صحیح ہے, ایک آدمی اگر لکھے تو وہ غلطی کر سکتا ہے نا. یہ بات کہتے تھے لوگ, میں نے خود سنا اپنے کانوں میں متعدد لوگوں سے. میں امیر صاحب سے پوچھتا تھا رحمۃ اللہ, مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, تو وہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ نہیں اس طرح سے ہے یا اس طرح سے ہے. پھر ان کو ہم جوابات دیتے تھے تو پھر وہ مانے کہ اب جواب ایسے, یہ جواب ایسا ہے کہ سینکڑوں آدمی غلطی نہیں کر سکتے, ایک آدمی غلطی کر سکتا ہے. جو ہم مثال دیتے ہیں تاریخ اور احادیث کے بارے میں, مثلاً تاریخ کے واقعات ایک آدمی بیان کرتا ہے, بیس واقعات ایک آدمی نے بیان کیے, یہ تاریخ کا طریقہ ہے. حدیث میں کیسے ہے کہ سو آدمیوں نے ایک بات بیان کی یا بیس آدمی نے ایک بات بیان کی. اگر بیس آدمی نے ایک بات بیان کی ہے وہ کتنی مضبوط ہوگی, اور ایک آدمی نے بیس باتیں بیان کی وہ کتنی مضبوط ہوگی. یہی فرق ہے تاریخ اور حدیث کے اندر. احادیث کے لیے بے شمار لوگ بیان کرنے والی, ایک ہی بات کو جو رفع دین ہے, اس میں سو صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے رفع دین کو. آپ دیکھیں صلاۃ المسلمین کھل کے پڑھیے, آپ اس میں وضاحت پڑھیے تو آپ سو تک پہنچ جائیں گے. ہے حدیث ہے کہ رفع دین کرنا, رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھنا, ہے نا یہ بات. تو اس طرح سے اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن کو متعدد صحابہ اور تابعین تبع تابعین نے ان کو بیان کیا ہے, اس لیے ان کی مضبوطی کی مثال مت پوچھیے. تاریخ اس کے سامنے ہیچ ہے. ہاں دس چل رہا تھا تقریباً, شروع کرتا ہوں میں کیونکہ بیچ میں میری چٹ لگی ہوتی تھی اس میں, وہ شاید بہلی خود ہی نکال دی ہوگی, وہ پتہ نہیں چل رہا تھا. میں نے پوچھا عبد المجید صاحب, وہ باقاعدہ سے ٹیپ کرتے ہیں صحیح بخاری کا درس, آج تو صحیح ان کا دکھائی نہیں دے رہا موبائل. اور جو ہمارے فیصل صاحب ہیں یہ انٹرنیٹ پر سب جگہ بھیجتے ہیں پروگرام کو, تو ان کو اس سے ہی پوچھا میں نے. بہرحال تسلی مجھے نہیں ہوئی, میں نے شروع کر رہا ہوں آپ کے سامنے. باب الصلاۃ فی الصواب الواحد ملتفحاً بہ, ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھنے کا باب. مطلب ایسا بھی اوقات آ جاتے ہیں کہ جب ایک کپڑے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کبھی ایسا دور بھی گزرا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھی جاتی تھی, کپڑے اتنے ہوتے ہی نہیں تھے. وہ صحیح مسلم میں ہے, کسی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم کیا نام ہے ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس زمانے میں کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے، کیا تمہارے پاس دو کپڑے نہیں ہیں؟ اگر تمہارے پاس دو کپڑے نہیں ہیں تو ایک کپڑے میں نماز پڑھ لو، اگر دو کپڑے ہیں تو دو کپڑے میں نماز پڑھی جائے گی. ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہوئے، بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جابر بیمار ہیں، آپ بیٹھے تھے صحابہ کے پاس، آپ نے فرمایا چلو آؤ جابر کی عیادت کرتے ہیں. جب آپ روانہ ہوئے تو آپ نے صرف تہبند باندھا ہوا تھا، نہ آپ کے اوپر جسم پر کوئی کپڑا تھا، نہ سر پہ ٹوپی تھی، نہ پیر میں جوتی تھی. مطلب یہ ایک وقت کی بات بتا رہا ہوں، کبھی ایسا وقت بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جوتی ہوتی جوتی پہن کر جاتے، ٹوپی ہوتی ٹوپی اوڑھ کر جاتے، قمیض ہوتی تو قمیض پہن کر جاتے. جب یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں تو جو چیز آپ کے جسم پر تھی اسی کو پہن کر آپ گئے اور آپ نے ان کی عیادت کی. تو کیا یہ سنت ہوگی؟ کیا یہ سنت ہے کہ آج آپ ایسا کریں گے کسی کے جائیں عیادت کے لیے تو آپ صرف تہبند مانگنے چلے جائیے اور کوئی کپڑا نہ پہنے؟ نہیں کریں گے آپ ایسا. کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوپی بھی ہے، پاجامہ بھی ہے، شلوار بھی ہے اور قمیض بھی ہے، کرتا بھی، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، تو ہم کیوں جائیں گے ایسے؟ وہ ایک مجبوری کی حالت تھی، اس موقع پر کپڑے نہیں تھے تو جیسے تھا ویسے کام چلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. شروع زمانے میں کیا تھا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ اکرام کو حکم تھا، یعنی کہ عورتوں کو، کہ جب مرد اللہ اکبر کہہ کے سیدھے بیٹھ جائیں سجدے سے، اس وقت تک تم سر مت اٹھانا. کیوں؟ کہ یہ جگہ کھل جاتی تھی، کپڑا نہیں تھا، اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا، سجدے میں جاتے تھے یہ جگہ کھل جایا کرتی تھی. تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عورتیں مرد بیٹھ جائیں سیدھے تو پھر عورتوں کو سر اٹھانا چاہیے. اس وقت بھی کپڑے نہیں تھے، آج اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، مجبوری کی حالت تھی. تو یہی وجہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں اس وقت ٹوپی تھی، نہ قمیض تھی، نہ جوتی تھی، جیسے نماز پڑھ لی ویسے نماز پڑھ لی. اب اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز دی ہے، آپ کے پاس ٹوپی بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ بہت شان و بان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ایک کپڑے میں التحاف کرنا، لحاف جب اوڑھتے ہیں آپ، اسی سے ہے نا لحاف بھی جو سردی میں اوڑھ رہے ہیں آج کل آپ. التحاف مانے کیا؟ کہ ایک کپڑے کو اس کو پہن لیں، اگر بڑا کپڑا ہے تو یہاں سے نکال کے ایسے پہن کے نیچے سے تہمن بنا کر یہاں لا کے جیسے آپ کرتے ہیں ایسے پہن لیں، اور بڑا کپڑا تو سر پہ لا کے یہاں لا کے باندھ لیں، کر سکتے ہیں کپڑے میں. اگر کپڑا چھوٹا ہے تو آپ نے فرمایا تہمن بنا لو، کپڑا اگر وسیع ہے تو اس کو اوپر لے آؤ، اور وسیع ہے تو سر بھی ڈھانک لو اس سے. تو یہ ایک ہی کپڑے کی تعریف کر رہا ہوں ابھی میں. قال الزہری فی حدیث ہی، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں. امام زہری بہت بڑا امام ہیں، امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، یعنی امام بخاری کے استاد بھی ڈھیر سارے ہیں. ان لوگ ایک صدی پڑھا، جس نے ایک حدیث بتا دی وہ ان کا استاد ہو گیا. علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پہ بھی رحمت کی بارش کرے، وہ ان کے خاص استاد ہیں، جہاں انہوں نے باقاعدہ دو دانو ادب طے کیا. ورنہ آپ تو ویسے بہت سارے استاد ہیں، مگر یہ علی بن مدینی ان کے باقاعدہ استاد ہیں جنہوں نے کافی ان کو سکھایا ہے. التحف ہو متوش ہو اول خالف ہو بین یدے ہی بین طرف ہی اللہ آتے کئی ہی اول اشتمال اللہ من کے بئی ہی. وہ بتا رہے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہ الملتحف ہو متوش ہو، یعنی کہ ملتحف کہتے ہیں اس کپڑے کو کہ جس کو آپ پہن کے لٹکا دیتے ہیں نا، کپڑا لٹک جاتا ہے، جیسے آپ نے یہاں پہ اس کو لایا، یہاں پہ لا کے اس کو لٹکا دیا اور نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یا کہتے ہیں یا دونوں آپ کندھوں پہ ڈال دیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہوول اشتمال، اسے اشتمال کہتے ہیں، اللہ من کے بھائی، یعنی دونوں کندھوں پہ ڈالنا، دونوں کندھوں پہ ڈال کے کپڑے لٹکا دینا، اس کو اشتمال بھی کہتے ہیں. اور التحاف کہتے ہیں کہ ایک کپڑے میں لپیٹنے کے لیے، جیسے میں نے بتایا شروع میں، اس کو اوپر نیچے سب جگہ لپیٹ سکتے ہیں آپ. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ التحاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں التحاف کیا اور آپ نے دونوں کنارے اپنے دونوں کندھوں پہ ڈالے ہوئے تھے, کپڑے کے دونوں کنارے دونوں کندھوں پہ ڈال لیا آپ نے, اس طرح التحاف کر دیا آپ نے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عمر ابن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ صلی فی صوب واحد وقد خالف بین طرفیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور اس کے دونوں کنارے آپ نے دونوں کندھوں میں ڈال لیے. مطلب اس وقت کپڑے کی قلت کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا کہ ایک کپڑے میں التحاف کیا. حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں انہ را نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی صوب واحد فی بیت ام سلمہ تھا, کہ میں انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھی آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں. وقد القا طرفیہ علی عاتقیہ, اور کپڑے کے دونوں کنارے آپ نے دونوں کندھوں پہ ڈال لیے. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ خبر دیتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی صوب واحد مشتملا به فی بیت ام سلمہ تا واضعا طرفیہ علی عاتقیہ. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اس حال میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ گھر میں, اور انہوں نے کپڑے کے دونوں کنارے اپنے دونوں کندھوں پہ ڈالے ہوئے ہیں, یعنی کیفیات بیان کر رہے ہیں. اس سلسلے میں وہ بھی حدیث صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں بھی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے تپائی پر رکھ کر کسی آدمی کو ایک کپڑے میں نماز پڑھ کے دکھائی اور بتایا کہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ تم جیسا بے وقوف آدمی دیکھ لے کہ ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کے پاس کپڑے ہوں آپ جان بوجھ کے ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں, دکھانے والی بات الگ ہے. آپ جیسے جنازے کی نماز کے اندر سورہ فاتحہ ہم سری پڑھتے ہیں, خاموشی سے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے وہ سورہ فاتحہ کو جنازے کی نماز میں زور سے پڑھتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا ہوا سنتن, یہ سنت ہے, میں بتا رہا ہوں کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. لوگ سمجھتے شاید سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں ہے. اس طرح سے تعلیمن سکھانے کے غرض سے سورہ فاتحہ انہوں نے زور سے پڑھی. ایسے صحیح مسلم میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک بآواز بلند پڑھ کے صحابہ اکرام کو سکھایا, ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے اٹھ کر یہ دعا پڑھتے تھے رکو میں, سمجھے نا. تو اس طرح سے تعلیم اگر آپ کو ذکر کرنا ہے کسی بھی چیز کا تو زور سے کر سکتے ہیں ورنہ سری ہے. ایسے یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر آپ یہ دکھانا چاہیں کہ آپ نے ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو جو طریقہ آپ کو ابھی چل رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ٹوپیاں بھی اوڑھتے تھے, ٹوپیاں بھی مختلف قسم کی اوڑھتے تھے, صافہ بھی مانتے تھے, صافہ بھی مختلف ہو سکتے ہیں اور ٹوپیاں بھی مختلف ہو سکتی ہیں جیسے ہمارے یہاں ہیں, بالکل سنت کے مطابق ہے. ہم کسی کو ٹوپی میں پابند نہیں کرتے, ٹوپی سر ڈھاک لیں کوئی ٹوپی بھی ہو, یہ نہیں کہ جو ہم ہیر نے اوڑی وہی ٹوپی اوڑے آپ. اگرچہ ہم اس بات کا خیال کرتے تھے جب مسعود صاحب رحمت اللہ علیہ تھے تو ٹوپی جیسی اوڑتے ہم بھی ایسی ٹوپی اوڑ لیا کرتے تھے, وہ ہم سے نہیں کرتے تھے کہ آپ ایسے ٹوپی آپ ایسی اوڑو, نہیں, ان کی محبت میں کہ ہمارے امیر صاحب ٹوپی ایسی اوڑی تو ہم بھی ایسی اوڑیں گے. کسی زمانے میں وہ لیاقت کیپ ٹوپی چلتی تھی, وہ آگے سے تھوڑی چوڑی ہوتی ہے, ارشاد صاحب جو ہیں سسر وہ ابھی بھی پہنتے وہ ٹوپی. کسی کتنے دن عرصے تک آپ مسعود صاحب نے وہ ٹوپی اوڑی, بعد میں آ کے یہ ٹوپی اوڑھنی شروع کر دی تو ہم نے یہ ٹوپی پہن لی, ابھی ہم چاہیں تو کوئی اور پہن لیں. مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ان کی کسی معاملے میں کوئی بات ماننی ہے کہ جو حدیث میں نہیں ہے. ٹوپ سر ڈھاکنا ہے جو اچھا لگے وہ آپ پہن سکتے ہیں. انا ابا مرت تا مولا ام ہانی بنت ابی طالب اخبرہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب تقول. ابو مرہ جو ہیں وہ ابو ام ہانی کے غلام ہیں, انہوں نے ان کو خبر دی ام ہانی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے. وہ کہتی ہیں ذہبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں عام الفتح فتح مکہ کے موقع پر، وَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، تو میں نے ان کو اس حال میں پایا کہ وہ غسل فرما رہے تھے، وَفَاطِمَتُ ابْنَتَهُ تَسْتُرُهُ، اور ان کی بیٹی فاطمہ ان کو پردے میں لیے ہوئی تھیں۔ قالت وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، کہتی ہے کہ میں نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ام ہانی نے جب آپ نہا رہے تھے۔ فقال من ھذہ، تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون صاحبہ ہیں۔ فقلتو انا ام ہانی بنت ابی طالب، تو میں نے کہا کہ میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ مگر جب کوئی پوچھے کسی سے کہ کون صاحب، تو یہ نہیں میں ہوں، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے نا کہ کوئی صاحب دروازے پر آئے، ان سے پوچھا من انتا، کون ہو تم؟ کہا میں ہوں۔ میں کون؟ نام لو اپنا، نام لینا چاہیے، ٹیلی فون پر میں بول رہی ہوں، بھائی نام بتاؤ میں کون بول رہی ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے بتایا کہ میں ام ہانی ابن ابی طالب ہوں جسے سلام کیا۔ فقال مرحبا بے ام ہانی، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید اے ام ہانی۔ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانية ركعات ملتحفا في ثوب واحد، پھر جب آپ غسل سے فارغ ہو گئے، کھڑے ہوئے اور آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، اور اس حال میں کہ ایک کپڑے میں التحاف کیا ہوا تھا، ابھی فتح مکہ ہوا ہے تو کپڑوں کی قلت ہوگی، تو ام ہانی بتا رہے کہ آپ نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی، لیکن ان کے سلام کا جواب نہیں دیا آپ نے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ یہ دونوں باتیں اس میں نہیں ملتی، ام ہانی نے سلام بے شک کیا لیکن آپ نے جواب دیا نہیں ملتا، نہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جواب نہیں دیا، یہ بھی نہیں ملتا۔ مگر یہ کہ آپ یہ ہے کہ سلام کر سکتے ہیں نہانے والے کو، صرف بیت الخلاء کرنے کے موقع پر سلام کرنا کی ممانعت ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھی، فلما انصرف، پھر جب آپ نے سلام پھیرا، فقلتو، میں نے کہا یا رسول اللہ زاما ابن امی انہ قاتل رجلا قد اجرتہ، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں کے بیٹے نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس شخص کو قتل کر دیں گے جس کو میں نے پناہ دی ہے، یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے سگے بھائی ہیں ام ہانی کے، ٹھیک ہے نا، ام ہانی نے کسی شخص کو پناہ دیا اپنے ہاں، علی نے کہا میں اسے قتل کر دوں گا، تو فوراً بھاگی بھائی آپ کے پاس اور آپ سے کہا کہ جس آدمی کو میں نے پناہ دی ہے علی کہتے ہیں کہ وہ اسے قتل کر دیں گے، فلان ابن حبیرہ، یعنی ابن حبیرہ کوئی ہوں گے صحابی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ام ہانی جن کو تم نے پناہ دی، جس کو اس کو ہم نے پناہ دی، جا بول علی کو جا کر۔ اب ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی تو ہم پناہ سب کو سب جگہ مل گئی، کوئی آدمی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قالت ام ہانی وذاک الظہا، تو ام ہانی کہتے کہ یہ ظہا کا وقت تھا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ظہا کی نماز پڑھی، جیسا بھی سنا آپ نے درس میں صحیح سفیان کے، کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہا کی نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کہا نہیں میں پڑھتی ہوں، مطلب یہ کہ آپ نے ظہا کی نماز پڑھی ہے، صحیح بخاری کے الفاظ جو ہیں، لیکن یہ ہمیشہ پڑھتی تھیں عائشہ صدیقہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی پڑھی ہے، مطلب ان کا سوال یہ تھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ظہا کی نماز پڑھتے تھے، انٹو بریکٹ لگا کر، تو وہ کہیں گے نہیں ہمیشہ میں پڑھتی ہوں، انہوں نے کبھی کبھی پڑھی ہے، اس لیے بتایا ہوں گے یہ ظہا کا وقت تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان سائلا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی ثوب واحد، کہتے ہیں کسی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا کلکم صوبانے، تو آپ نے جواب دیا کیا تم تمام کے پاس دو کپڑے ہیں؟ مطلب کیا، اگر دو کپڑے ہیں تو دو کپڑے میں پڑھو، ایک کپڑے میں نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہ اسے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں کے پاس ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ مطلب کہ اگر دو کپڑے ہیں تو دو کپڑے میں نماز پڑھیے، اگر دو کپڑے نہیں ہیں تو ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیں، اور دو کپڑے کے علاوہ اگر صحابہ صحابہ پہن لیں، ٹوپی پہن لیں، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے نا کہ آپ نے فرمایا حاجی کے لیے جو حج کرتا ہے، ولل برنسا ولل امامتا، یعنی برنس وہ ٹوپی نہ پہنے اور نہ امامہ باندھے حج کے موقع پر، تو معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، ٹوپی اوڑھنے کا بھی اور صافہ باندھنے کا بھی، دونوں چیز سنت ہوئی آپ کے زمانے میں صحابہ اکرام کثرت سے ٹوپی بھی اوڑھتے تھے اور کثرت سے صافہ بھی باندھتے تھے، پجامہ بھی پہنتے تھے اور تہبند بھی باندھتے تھے، تو دونوں چیز سنت ہے، جو چیز آپ نے خود پہنی وہ بھی اور جو آپ نے اپنے سامنے دیکھا وہ بھی، کیونکہ اللہ رسول جہاں خاموش ہیں وہ چیز بھی سنت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس دو کپڑے ہیں تو دو کپڑے میں نماز پڑھو، یہ نہیں کہ ٹوپی سامنے رکھ کے آپ نماز پڑھ لیں، ٹوپی اوڑی ہوئی تھی آپ نے جب نماز نہیں پڑھ رہے تھے، آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ٹوپی کو سامنے رکھ دیا آپ نے کہا پھر نماز پڑھ لیں گے، پھر یہ کہاں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ایسا ملتا، یہ تو انہوں نے نماز کا حلیہ خراب کر دیا ایسے لوگوں نے. باب اذا صلی فی الصوب الواحد فلیجل علی عاتقیہ، یہ باب ہے کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے دونوں کندھوں پر ڈال لے. جیسا بھی آپ نے پیچھے سن لیا نا کہ وہ کپڑا اگر اتنا ہے کہ دونوں کنارے دونوں کندھوں پر ڈال لینے چاہیے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جسم جب ڈھک جائے گا، اور یہ اور لمبا ہو تو امام اخفش کہتے ہیں، امام مسعود احمد صاحب نے رحمتہ اللہ علیہ اس میں صلاۃ المسلم میں نقل کیا، امام اخفش کہتے ہیں استعمال کے معنی یہ ہے کہ سر سے لے کے انگوٹھے سے لے کے سر تک ڈھاکنے کو استعمال کہتے ہیں، حوالے دیے اس کو باقاعدہ بحث کی، اسی لیے کہ بعض ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو ننگے سر نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی سنت ہے، نہیں یہ سنت نہیں ہے، سنت ٹوپی اوڑھ کے پڑھنا نماز ہے، ننگے سر نماز پڑھنا ٹوپی ہوتے ہوئے کوئی سنت نہیں ہے ایسی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی احدکم فی الصوب الواحد لیس علی عاتقہ شیء، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص تم میں سے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جب اس حال میں کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو. اب یہاں پابندی لگا دی نا، لیکن جیسے آپ خود گئے عیادت کے لیے حضرت جابر کی، تو آپ صرف تہبند باندھا ہوا تھا، کندھوں پر کچھ بھی نہیں تھا، مطلب کیا ہے، مطلب اس وقت کپڑا نہیں تھا اتنا بڑا جس کو آپ کندھوں پہ ڈالتے، وہ کپڑا اتنا بڑا تھا جس سے آپ نے تہبند بنا لیا اور تہبند پہن کر ہی آپ چلے گئے، کپڑا بڑا ہے تو اس کو بھائی یہاں تک لے آئیے آپ. اور اب تو آسانی ہے کہ درزی موجود ہیں گھر میں، درزی موجود ہیں، کپڑا لے آئیے سی کے دے دیں گے آرام سے، پہن لیں آپ کرتا پاجامہ. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے سمیت ہو او کن تو سالت ہو، کالا سمیت ابا ہریرہ یقول اشہد انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی فی صوب الواحد فلیحالف بین طرفیہ، جو پہلے حدیث گزر گئی وہی ہے یہ. باب اذا کان صوب ضیق، جب کپڑا تنگ ہو، اس سلسلے کا باب. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن الصلاۃ فی الصوب الواحد. حضرت سعید بن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا، وقال خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ وجئت لیلۃ لبعض امری فوجدتہ یصلی وعلی صوب واحد. کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا بعض سفر میں، میں آیا ایک رات کو بعض کام کے لیے، تو میں نے آپ کو پایا اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے اوپر ایک کپڑا تھا، فشتمل تو بہی، جس نے میں نے استعمال کیا تھا، وہ بہی صلی تو الجان بہی، اور میں نے نماز پڑھی آپ کی جانب میں، فشتملتا بہی، کیونکہ اس میں الفاظ تیرے پر پیش آ رہا ہے نا، تو اس میں تو مانو کہ میں نے استعمال کیا، اور یہاں یہ وجہ تو ہو یسلی و علیہ صوب واحد ہونا چاہ، کہتے میں نے نماز پڑھا کہ میں نے پایا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور میرے اوپر ایک کپڑا تھا، میں نے اس کپڑے میں استعمال کیا اور میں نے اس میں آپ کی جانب میں نماز پڑھی، فلمن صرفا، پھر جب آپ نے سلام پھیر دیا، قالا، آپ نے فرمایا، مسترا یا جابر، کہ جابر کیسے آنا ہوا، اخبر تو بے حاجتی، تو میں نے اپنے کام کی خبر دی آپ کو، فلما فرق تو، جب میں فارغ ہوا، قال ما هذا الاستعمال الذي رأيت، تو جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا، انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ یہ استعمال کیسا میں نے دیکھا تمہیں اے جابر، جابر رضی اللہ عنہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے ان سے سوال کیا پوچھا، فقل تو میں نے کہا، کانا صوب، قال وان کان واسعا فالتحف به وان کان ضيقا فاستذر به، تو الذي ارسلت، جس میں نے استعمال کیا تو میں نے کہا کہ کپڑا ہے، ایک کپڑا میرے پاس ہے، تو پھر آپ نے فرمایا اگر کپڑا وسیع ہو تو چاہیے کہ اس کو اپنے کندھوں میں ڈال لو، اس کا التحاف کرو، اور کپڑا اگر چھوٹا ہو تو اس کا تہمت بنا لو، جیسے کہ آپ نے بنایا تھا، تو میں جو ذکر کرتا آیا ہوں آپ کے سامنے وہ یہی ہے کہ کپڑا اگر وسیع ہو تو اس کا التحاف کر لو، اور کپڑا چھوٹا ہو تنگ ہو تو اس کا تہمت بنا لو. سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رجال یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخذی عذرہم علی عانقہم کہیت صبیان، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اس حال میں کہ وہ بچوں کی طرح اپنے کپڑے گرہ یہاں باندھ دیا کرتے تھے. آپ دیکھتے ہیں بچوں کو دور جو پھینکتا ہے اس کے یہاں پر باندھ دیتے ہیں وغیرہ، اس طرح سے وہ کپڑے کی گرہ یہاں لا کے گرہ لگا لیا کرتے تھے پیچھے، اس طرح کپڑوں کے لیے نا گرہ لگا لی اوپر، کیونکہ کپڑے کی تنگی کی وجہ سے. وقال للنساء الا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، جیسے میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو، وہ حدیث آ گئی ہے، اور لوگوں سے عورتوں سے فرمایا آپ نے کہ تم اپنے سر مت اٹھانا یہاں تک کہ لوگ جو ہیں سیدھے بیٹھ جائیں، یعنی کپڑا اتنا تنگ ہوتا تھا کہ یہاں لا کے باندھ دیا انہوں نے، اور پیچھے کی جگہ کھلی ہوتی تھی، تو جب وہ سجدے میں جاتے تو سب جگہ پیچھے ہی کھل جایا کرتی تھی، تو ان کو حکم تھا عورتوں کو کہ جب مرد سیدھے بیٹھ جائیں تو پھر تمہیں اٹھنا ہے سجدے سے، جب تک مرد نہ اٹھیں تو اپنا سر سجدے ہی میں رکھنا، یہ اس وجہ تھا جو یہاں آ گیا کے ساتھ. باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، شامی جبے میں نماز پڑھنے کا باب. وقال الحسن فی الثیاب ینسج حل مجوسی لم یرا بہا باسن، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے امام ہیں، امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجوسی کپڑا وغیرہ بنے، جلہے جو ہوتے ہیں، اگر مجوسی ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے کپڑے پہننے میں کوئی بات نہیں ہے، پہن سکتے ہیں آپ. وقال معمر رأيت الزهري يلبس في من ثياب اليمن ما سويغ بالبول، کہتے کہ میں نے امام زہری کو دیکھا کہ وہ کپڑے پہنتے تھے رنگے ہوئے. وصلى علي في ثوب غير مخصور، اور امام علی رضی اللہ عنہ کا نماز یہ کپڑے میں جو کٹا ہوا تھا. یہ باب ہے، صحیح بخاری نہیں ہے، صحیح بخاری اب شروع ہوتی ہے. حضرت ان مسروق ان مغیرہ بن شعبہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. وقال یا مغیرہ تو خذ الاداوۃ، آپ نے فرمایا کہ مغیرہ لوٹا پکڑو، فاخذتها فانطلق رسول فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ یا مغیرہ لوٹا لو, تو میں نے لوٹا لیا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے, حتیٰ کہ توارا انی, یہاں تک کہ مجھ سے چھپ گئے. وقضا حاجتہ وعلیہ جبۃ شامی شامیہ. تو جب آپ نے اپنی قضا حاجت پوری کر لی, بیت الخلا سے فارغ ہو گئے, تو آپ پر ایک جبہ تھا شامی. وذهب ليخرج يده من كمه, تو وہ اپنی آستین, اس کی اپنا ہاتھ آستین میں سے نکالنے لگے. وذاقت, اور وہ آستین تنگ ہو گئی. فاخرج يده من اسفلها, آپ نے آستین, اس کی جو چک ہوتی نا, اس کے بیچ میں سے نکال لیے. یعنی آستین تنگ تھی تو وہ ویسے ہاتھ نہیں نکال سکے, ہاتھ کی پیچھے کر کے ایسے کہ پھر نکالا اس کو, پھر وضو کیا آپ نے. سبب تو علیہ ہے, میں آپ کا پانی ڈال رہا تھا. فتوضأ وضوءا للصلاة, پھر آپ نے وضو کیا جیسے کہ نماز کا وضو ہوتا ہے. ومسح على خفیہ, پھر اور اپنے موزے پر مسح کیا. ثم صلى, پھر آپ نے نماز پڑھائی. اس میں ایک تو یہ بات سامنے آئی ہمارے کہ کسی بھی بڑے آدمی کو کوئی آدمی وضو کرا سکتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں سبب تو علیہ ہے, یہاں مان یعنی کہ پانی میں نے ڈالا آپ کے وضو کے لیے. فتوضأ وضوءه للصلاة, اور آپ نے وضو فرمایا جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, اور پھر آپ نے اپنے موزے پر مسح کیا. مطلب آپ جیسا آج کے سردیوں کا موسم ہے, لفظ جرابین بھی ہیں صحیح ابن حبان میں, جرابیں ہوں یا موزے ہوں دونوں پر مسح کر سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو آدمی مقیم ہو وہ ایک دن ایک رات مسح کر سکتا ہے, اور جو مسافر ہے وہ تین دن. باب کراہیت تعرف الصلاۃ, نماز میں جگہ کی کا کھلا ہونے سے کراہت کرنے کا باب. نماز پڑھ رہے ہیں اور جگہ کھل جائے اگر, اس کو برا سمجھنا. سمیت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ینقل معہم الحجارۃ للکعبۃ وعلیہ ازارہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کعبے کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے, اور آپ کے اوپر ایک ازار تھا, یعنی آپ نے صرف تہبند پہنا ہوا تھا اور آپ کا جسم پر کپڑا نہیں تھا. وقال له العباس امه, ان کے چچا عباس نے ان سے کہا, عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ, یبن اخی, اے میرے بھتیجے, لو حللتا ازارہ کا, اگر تم اپنا تہبند کھول دو, وجعلتا علی منکبئی کا دونوں حجارتے, اور پھر تم اس کو اپنے یا کندھے پر رکھ لو اینٹ کے نیچے, کہ وہ اینٹ رکھ رہے تھے یہاں پر کندھوں پر, تو ظاہر ہے کہ جگہ ننگی تھی تو تکلیف ہوتی تھی اینٹ رکھنے سے. تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا, ان کے چچا نے, کہ تم اپنا تہبند کھول کے یہاں رکھ لو ایسے, اور یہاں اینٹ رکھ کے لے جاؤ تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. وحلہ, تو انہوں نے ایسے کیا, وہ چچا تھے ان کے. وجعلہ علی منکبیہ, اور اس کو تہبند کو کھول کر اپنے کندھوں پر ڈال لیا. فسقط مغشیا علیہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے یہاں رکھا, بے ہوش ہو گئے, گر گئے بے ہوش ہو کے. وما اریا بعد ذالک اریانا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اریا نہیں دیکھا گیا, کبھی پھر آپ نے ایسا نہیں کیا. مطلب چونکہ آپ نبی تھے, اور نبی کا اس طرح سے کرنا, مطلب آپ کر تو لیا آپ چچا کے کہنے میں آ کے, لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید منظور نہیں تھا, اور آپ بے ہوش ہو گئے. پھر آپ کو فوراً کپڑا ڈال دیا گیا. ابھی آگے حدیث پھر آئے گی دوبارہ. یہ باب الصلاۃ فی القمیص والسرابیل والتبان والقبا, قمیص میں, پجامے میں, تبا جو ہوتا ہے تبا اس میں, اور قبا اس میں نماز پڑھنے کا سلسلے کا باب ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن الصلاه في الصوب الواحد, کہتے ہیں ایک شخص کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اس نے سوال کیا نماز ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں. وقال اوکلکم یجد صوبین, تو فرمایا آپ نے کہ تم میں سے ہر ایک دو کپڑے پاتا ہے. ثم سألہ رجل عمر, پھر وہ شخص نے عمر بن, کسی شخص نے عمر بن خطاب سے پوچھا, کیونکہ یہ سوال آپ سے پہلے بھی ہو چکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہاں بھی آپ نے فرمایا تھا اوکلکم صوبانے, کہ تم ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں, اگر دو کپڑے ہیں دو کپڑے پہن کے نماز پڑھو. یہاں بھی وہی بات کہی آپ نے سوال کرنے پر کہ تم میں سے ہر ایک دو کپڑے پاتا ہے, جب دو کپڑے پاتا دو کپڑے میں نماز پڑھے. اور یہ سوال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کسی شخص نے کیا ان کے دور خلافت میں. وقال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اذا وسع اللہ وسعو, جب اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت دے تو تم وسیع کپڑے پہنو, مطلب اگر تمہارے پاس وسعت کپڑے دو کپڑے ہیں تو دو کپڑے پہنو, تین ہیں تو تین پہنو. مطلب تین کیسے, کہ کرتا پاجامہ چادر اوڑھ لیا آپ نے یہ ہو گیا آپ کا, اور چار پہن لیں گے صافہ باندھ لیں, چادر کا ہوتا صافہ صاف, ٹوپی اوڑھ لیجیے آپ. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کپڑے میں وسعت دے دے تو تم بھی وسعت اختیار کرو. جمع رجل علیہ سیابہ, شخص نے اپنے اوپر اپنے کپڑے جمع کر لیے. صلی رجل فی ازار و رداءین, دیکھا کہ کوئی آدمی تہمت میں اور چادر میں نماز پڑھتا ہے, کوئی آدمی چادر اور تہمت میں نماز پڑھ رہا ہے, تہمت باندھا چادر اوڑھ لی. و ازار و قمیص, کوئی آدمی تہمت میں اور قمیص میں نماز پڑھتا ہے. و ادارین و قبائن, تہبت میں اور قبا میں نماز پڑھتا ہے, تہبت باندھا قبا اوڑھ لی وہ نیچے تک جو آتی ہے. پھر سراوائل و ردائن, پجامے میں اور چادر میں نماز پڑھتا ہے. و سراویل و قمیص, پجامے اور کرتے میں نماز پڑھتا ہے. پھر سراویل و قبائن, پجامے اور قبا میں نماز پڑھتا ہے. پھر طبائن و قبائن, طبے میں اور قبا میں نماز پڑھتا ہے. و قبیسین و طبائن, قبیس اور طبا میں نماز پڑھتا ہے. ان تمام چیزوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے, اس کا یہ تھوڑا سا حال بیان کیا انہوں نے, کوئی بات نہیں ان سب میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں حدیث شروع ہوتی ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما يلبس المحرم, حدیث آ بھی گئی یہاں پر. ایک شخص سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس نے کہا کہ محرم کیا پہن سکتا ہے, محرم احرام باندھنے والا حج کرنے والا کیا پہن سکتا ہے. وقال, آپ نے فرمایا لا يلبس القمیص, محرم قمیص نہ پہنے, ولا السراویل پاجامہ نہ پہنے, ولا البرنسا ٹوپی نہ پہنے, ولا صوبن مسہ الزعفران ولا ورس, اور نہ ایسا کپڑا پہنے کہ جو جس کو زعفران اور ورس نے چھوا ہو. جس کپڑے میں زعفران لگی ہو ایسا کپڑا نہ پہنے, اور جس میں ورس لگا ہو وہ کپڑا نہ پہنے حج کے موقع پر. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين, جو آدمی جوتی نہ ملے جس کو جوتی نہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ موزے پہن لے. وليقطعهما, اور ان دونوں کو کاٹ دے دونوں کو, حتی یکون اسفل من الکعبین, یہاں تک ان کو اتنا کاٹے کہ ٹخنے سے نیچے ہو جائیں. ونافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ, تو معلوم ہوا اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اس زمانے میں قمیص بھی پہنتے تھے, قمیص پاجامہ بھی پہنتے تھے, ٹوپی بھی اوڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے ولل امامتا, اور صافے بھی پہنتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو ان میں سب میں گنجائش ہے, جو تمہیں آپ کو اللہ دے آپ اس کو پہن لیں, یہ سب چیز سب جائز ہے. ما یسترو من العورت, عورت میں کیا چیز چھپائی جاتی ہے اس کا باب. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اجتماع سمائی، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اجتماع سما سے. وہ کیا چیز ہے؟ وَأَن يَشْتَوِيَ الرَّجُلُ فِي صَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. اجتماع سما اسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھے کہ اس کی شرمگاہ پہ کوئی کپڑا نہ ہو. سمجھ گیا نا؟ ایسے کپڑا پہن کے نماز پڑھنا، آپ نے کہا نہیں ایسے نہیں پڑھو، صحیح نہیں ہے یہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین ان اللماس والنباز وان یشتمل سما وان یحتبی الرجل فی صوب واحد. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دو بیتوں سے، دو چیزیں خرید فروخت کرنے سے. وہ کیا ہے؟ اللماس، لماس والی بیع سے منع فرمایا، النباز پھینکنے والی چیز سے منع فرمایا. اس زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کپڑا خریدنے گئے بازار میں، آپ نے ایسے چھو لیا کپڑے کو، بس کیا بھاؤ ہے، اب آپ کو کپڑا خریدنا پڑے گا، آپ نے ہاتھ کیوں لگایا؟ یا دکان بڑی ہے تو انہوں نے کوئی کنکر پھینک دیا اسے نباز، انہوں نے یہ کپڑا کیا ہے حساب ہے، تو کنکر جہاں یا گری ہے وہ کپڑا آپ کو لینا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. یہ جہالت کی باتیں ہیں، اب اس کی کوئی نہیں ہے. آپ کپڑا خریدیں دیکھیں، کوئی بات نہیں ہے. پہلے پابندی تھی، اگر آپ نے چھو لیا تو کپڑا لینا پڑے گا، اور آپ نے کوئی چیز پھینک دی تو کپڑا لینا پڑے گا. ان دونوں سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور استعمال سما سے منع فرمایا جو میں نے اوپر بتایا آپ کو، کہ کوئی آدمی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑے کہ اس کی شرمگاہ پہ کپڑا نہ ہو. ابو انا ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعثنی ابو بکر تلک الحجۃ فی مؤذنین یوم النہر. کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ان لوگوں میں بھیجا جو عید کے دن اعلان کر رہے تھے، یعنی حج کے موقع پہ اعلان کر رہے، انہوں نے مجھے بھیجا یؤذنون بمنن، اور وہ اعلان کر رہے تھے منا کے موقع پر، ان لا یحج بعد عام مشرکن، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، ولا یطوف بالبیت عریان، اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواف عریان نہیں کر سکے گا بغیر کپڑوں کے. یہ دونوں اعلان کر رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا، آپ بھی جاؤ اور آپ بھی یہ اعلان کرو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ میں نہیں آ سکتا حج کرنے کے لیے، اور کوئی آدمی برہنہ ہو کے طواف نہیں کر سکے گا. قال حمید عبد الرحمن ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فامرہ ان یؤذن ببراءت. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرتے رہیں ببراءت، بیزاری کا اعلان کرتے رہیں مشرکین سے، یہی کہ کوئی مشرک کافر آج کے اس سال کے بعد جو ہے نا بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا، حج نہیں کر سکے گا، اور اوریا ہو کے کپڑے اتار کے طواف نہیں کر سکے گا. قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فاذن معنا علی فی اہل منن یوم النہر لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان. باب الصلاۃ بغیر رداءٍ، جو آدمی بغیر چادر کے نماز پڑھے اس کا باب ہے. حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، تابعی امام ہیں، جو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں دخل تو علی جابر بن عبداللہ وہ یصلی فی صوب ملتحفاً بہی، میں داخل ہوا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس اس حال میں کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے لپٹ کر. ورداہ موضوعن, اور ان کا جو چادر تھی کپڑے وہ تپائی پر رکھے ہوتے ٹیبل پر. فلمن صرفا, جب انہوں نے سلام پھیرا تو قلنا یا ابا عبداللہ اتسلی ورداؤک موزون, کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس حال میں کہ آپ کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں تپائی پر. قالا نام, میں ان کا ہاں میں ایسا کر رہا ہوں. لأحبب تو یرانی جو حال ہو مثلکم, میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل کو میں دکھاؤں کہ تم جیسے جاہل کو دکھاؤں کہ ایسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ہاکذا, میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے. مطلب یہ حدیث اور جگہ بھی آئے گی, تو وہ یہی ہے کہ دکھانے کے لیے ایک کپڑے میں نماز پڑھ کے دکھائے انہوں نے. یہ مطلب نہیں تھا کہ تم ایک کپڑے میں نماز پڑھتے رہو یا ننگے سر نماز پڑھ لو, ایسا کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں ملے گا آپ کو. بابو مایوس کرو فل فخذی, کہ ران کے بارے میں کیا روایت کیا گیا ہے, اس سلسلے کا باب ہے. ویوروا ان ابن عباس و جرحدین ان محمد بن جاش ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخذ عورتن, کہ ران جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے, ران جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے. طبرانی کبیر میں ہے کہ مسلم کے ران جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے, کافر کے نہیں. جو لوگ کافر ہیں مشرک ہیں ان کے ران چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, جو لوگ مسلم ہیں وہ اپنی ران کو چھپا کے رکھیں, اس کو کھولے نہیں, کہ وہ یہ عورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ عورت تو پوری عورت ہے, لیڈیز خواتین مستورات وہ تمام کی تمام چھپانے کی چیز ہے, لیکن مرد کا بھی کچھ حصہ ایسا ہے جو عورت ہے جس کو چھپانا چاہیے, تو ران جو ہے وہ عورت ہے. قال انس, انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا. یہ ذکر ہے اس موقع کا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہ حملہ کرنے جا رہے تھے, اور آپ اپنے سواری پہ سوار تھے, انس بن مالک بھی ساتھ تھے, تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کپڑا آپ کا ہٹ گیا, تہبند جو تھا وہ یہاں سے ہٹ گیا, تو انہوں نے ران دیکھ لی آپ کی, یا آپ نے کچھ ایسے کچھ چیز سے کھجایا ہوگا تو ران آپ کی کھل گئی. تو یہ ایک اور بات ہے, یوں تو نقاب بھی کھل جاتی ہے ہوا سے باہر نکلتے ہیں تو چہرہ جو چھپاتی ہیں خواتین باہر نکلتی ہیں تو ہوا لگی تو چہرے سے نقاب اڑ گئی, وہ اور بات ہے. لیکن باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا نہیں ہٹایا, لیکن گھوڑے پہ سواری میں بیٹھنے کے موقع پہ دیکھا انس رضی اللہ عنہ نے. حدیث و انس اسنتو و حدیث و جرحدین احوتو, کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے وہ سند کے لحاظ سے بہت بہترین ہے. وہ حدیث و جرحد احوتو, اور جو جرحد کی حدیث ہے وہ احتیاط کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے. احتیاط, یہ تو صحیح ہے کہ انس بن مالک نے آپ کی ران دیکھ لی, لیکن احوت کی حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ران عورت ہے, تو اس والی حدیث میں احتیاط ہے, اور احتیاط یہی ہے کہ ران کو چھپایا جائے. انس بن مالک کی بے شک حدیث اسنادوں کے لحاظ سے بہت اچھی ہے, صحیح بخاری کی حدیث میں آ رہا ہے, لیکن جرحد کی حدیث صحیح بخاری کی نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس میں احتیاط ہے تو لہذا ہمیں ران چھپانی چاہیے. ران کھول کر گھر میں بیٹھنا یا ران کھول کر باہر نکلنا صحیح نہیں ہے کسی مسلم کے لیے. قال ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں رانیں جس وقت عثمان داخل ہوئے چھپا لی, ڈھک لی. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈیر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ران کھلی ہوئی تھی, ابو بکر صدیق آئے تو آپ نے ران نہیں ڈھکی, عمر بن خطاب آئے تو آپ نے ران نہیں ڈھکی, جب عثمان بن عفان آئے تو آپ نے ران ڈھک لی. تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ان دونوں کے موقع پر ایسا نہیں کیا, جب عثمان آیا تو آپ نے ایسا کیا؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عثمان اتنے شرمیلے ہیں, اگر میں ران نہ ڈھکتا وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر سکتے تھے, اس لیے میں نے ران کو چھپا لیا. تو یہ دلیل لے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ران کھولی ہوئی تھی, سمجھ گئے نا آپ بات کو. وقال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وفخذہ علی فخذہ. امام بخاری کچھ حدیثیں ایسی لے کر آ رہے ہیں جس میں ران کا ذکر آ رہا ہے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہیں, وہی لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اس حال میں کہ آپ کی ران میری ران پر تھی. فثقلت علیہ, تو ظاہر کہ میری ران بھاری ہو گئی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول ہوتا تو آپ عام حالت سے خاص حالت میں چلے جاتے تھے, اب جب وہی اتری تو ران ان کی اتنی بھاری ہوئی کہ خفت ان ترز فخذی, مجھے خوف ہوا کہ میری ران پھٹ نہ جائے, اتنی بھاری ہوئی. تو اس حدیث سے بھی مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر ران رکھی, لیکن اس میں کھلنے کا ذکر نہیں ہے. کھلنے کا ذکر اوپر والی حدیث میں جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں, یہ صحیح بخاری کی لمبی حدیث ہے کہ یہ باہر گیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر حوض میں تھے, آپ نے اپنی یہ ران کھول کر اپنی پنڈلیاں پانی میں ڈالی ہوئی تھی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے دروازے پر اور آنے کی اجازت مانگی اندر. یہ نہیں کہ چلے گئے, ابو بکر ہیں ہم سے بڑا کون ہے نبی کے بعد, نہیں, انہوں نے کہا آپ سے اجازت لے کر آؤ. تو ابو موسیٰ گئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ابو بکر کو آنے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دو. اس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے اور آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے. اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے منڈیر پہ بیٹھ گئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی کو گھر میں وضو کرتے ہوئے دیکھ کے چھوڑ کر آئے تھے, اب وہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایسے موقع پہ آ جائے, تو کیا بات ہے, اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ گئے, انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دلوائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں جا کر کہا کہ یا رسول اللہ وہ عمر بن خطاب آئے ہیں. انہوں نے کہا ان کی بھی شہادت کی ساتھ جنت کی خوشخبری سناؤ. انہوں نے جا کر کہا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی شہادت کے ساتھ. عمر بن خطاب آیا, وہ آپ کی بائیں طرف بیٹھ گئے, دائیں طرف وہ بیٹھ گئے, بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, اب منڈیرے میں جگہ خالی نہیں تھی. اتنے میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیں میرے لیے. تو گئے اور جا کر کہا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے ہیں, آپ نے فرمایا ان کو بھی خوشخبری سناؤ بلبے کے ساتھ شہادت کے ساتھ. اس کے بعد ان کو خوشخبری سنا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے شہادت کے ساتھ. عثمان بن عفان جب اندر داخل ہوئے تو آپ نے پھر ران پہ اپنے کپڑا ڈال لیا, اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ منڈیر میں جگہ نہیں تھی وہ الگ جا کے بیٹھ گئے. اس سے ایک تابعی امام نے یہ تاویل لی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے دونوں صحابی رہیں گے, ابو بکر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما, اور عثمان بن عفان کی قبر الگ ہوگی. اچھا ہوا بھی ایسے ہی, ہوا بھی ایسے ہی جو انہوں نے تعبیر لی ہے, اور کیونکہ یہ قبریں بن چکی تھیں اور حدیث بھی بیان کر چکے تھے, تو اس حدیث کی روشنی میں عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر آپ کی قبر سے دور ہے اور ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کی قبریں آپ کے پاس ہیں. تو یہ اس موقع کا ذکر ہے کہ یہاں پر آپ نے ران جو چھپائی, تو کہتے ہیں ران تو اس لیے چھپائی کہ عثمان بہت شرمیلے تھے, لیکن ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے سامنے ران نہیں چھپائی. تو کیا اس حدیث سے یہ نکلتا کہ ران کھول سکتے ہیں؟ کیونکہ اس لیے نہیں نکل سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتا دیا ہوگا کہ ران عورت ہے، ران کو چھپانا چاہیے، ران کو کھولنا نہیں چاہیے. کسی مسلم کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ اپنی ران کھولے. مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ران کو ڈھانک کے رکھے، ران کو کھولے نہیں. تو ہم حکم کے پیروکار ہیں، فعل کے نہیں. اگر فعل ایسا ہوا ہے تو اس میں یہ تدبیر کی صورت ہوگی کہ یہ فعل پہلے کا ہوگا اور قول والے بعد میں کا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر وسلینا اندہا صلاۃ الغداۃ وبغلسین. ہاں یہ ذکر بھی آ گیا، تھوڑا سا بتا دوں آپ کو. ویسے تو حدیث میں نے سنا دی آپ کو، لیکن پھر وہ حدیث آ گئی تفصیل کے ساتھ. انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ حملہ کیا اور وہاں پر جا کے صبح کی نماز پڑھی غلس میں. غلس کہتے ہیں اندھیرے کو. آپ نے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہ آپ کا فعل ہے. ہمیں کیا حکم دیا ہے، جو مسند احمد کی حدیث ضعیف سند سے ہے، آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز اسفار میں پڑھو. اسفار کیسے کہتے ہیں؟ اسفار کہتے ہیں جب آپ نے نماز فجر کی شروع کی اور جب آپ نے سلام پھیرا تو روشنی ہو گئی تھی کہ آپ دیکھ سکتے تھے. غلط کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور جب سلام پھیرا تو اتنا اندھیرا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اب دونوں حدیثیں ہیں، ایک حدیث فعلی ہے اور ایک حدیث قولی ہے. جس میں آپ نے حکم دیا ہے اس میں اجر بھی بہت ہے، کہ جو آدمی اسفار میں نماز پڑھے گا اس کو وہ اجر کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جماعت المسلمین جو ہے وہ نماز فجر کی پڑھتی ہے اسفار میں. کیوں پڑھتی ہے؟ کہ اس کا حکم ہے، غلط سے نہیں پڑھتی. غلط میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے. یا آپ نے کبھی نمازیں پڑھی غلط میں، بعد میں حکم دیا امت کو کہ اسفار کی نماز اجر کے لحاظ سے بہتر ہے، لہذا اسفار میں نماز پڑھو. تو ہماری تمام مساجد کے اندر اسفار کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ فعل فرقوں سے مل جاتا ہمارا. جو بریلوی دوسرے لوگ جو ہیں فرقے والے لوگ، وہ بھی نماز فجر کی اسفار میں پڑھتے ہیں اور ہم بھی اسفار میں پڑھتے ہیں. تو یہاں پر لفظ آیا ہے بغلسین، کہ آپ نے غلط میں فجر کی نماز پڑھی. ورقے با نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورقے بابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ فجر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر وانا رقبنی تمس رقبتی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے. میں ابو طلحہ کا ردیف تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اور اجرا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر غلیظ میں اپنی سواری دوڑا رہے تھے اور میری جو گھٹنا تھا آپ کے گھٹنے سے چھو رہا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ثم حسرا ازارہ ان فخذہ ہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازار کو اپنے ران سے ہٹایا تو انہوں نے دیکھ لیا. انس بن مالک جو میں نے بتایا تھا آپ کو، حتی انی اندرو الی بیاض فخذی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے گولی ران دیکھی. فلما دخل قریۃ، جب آپ بستی میں داخل ہوئے، قال اللہ اکبر خبرت خیبر، فرمایا آپ نے اللہ اکبر، آج خیبر کی تباہی کا دن ہے. آپ کہتے ہیں اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر تو آپ لگاتے نہیں، تو لیکن عربی میں کیا اللہ اکبر. آپ بستی میں داخل ہوئے خیبر میں اور آپ نے گھوڑا دوڑایا اپنا اور کہا اللہ اکبر، آج خیبر کی تباہی کا دن ہے. انا اذا نزلنا بے صحت قوم فصحا صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے میدان میں کود پڑتے ہیں تو ڈرائے گئےوں کی صبح بری ہوتی ہے. کیونکہ ان کو پہلے ڈرایا گیا تھا خیبر والوں کو کہ مان جاؤ، اسلام قبول کر لو، نہیں تو برا ہوگا. لیکن یہ نہیں مانے، آخر ہمیں ان کے میدان میں اترنا پڑا اور ان کو نیس بنا بھی اترنا پڑا. وقال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد، اور وہ لوگ جو تھے خیبر والے وہ صبح صبح اپنی پھاؤ لے اور کدھال لے کر نکلے کام کے لیے, کھیتوں میں جانے کے لیے, اور جب دیکھا کہ محمد, وہ قالو محمد, ان کا محمد, عبدالعزیز کہتے ہیں وہ کالا بعض و اصحاب نا والخمیس, محمد اور ان کا لشکر آ گیا. خمیس کہتے ہیں یمین و شمال, عقب اقبال, یعنی کہ دائیں بائیں اور سامنے, یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے آپ کے چاروں طرف فوجیں تھیں اور آپ بیچ میں آپ چلے جا رہے تھے, اور لوگ جو ہیں یعنی کہ جو سپہ سالار تھے مطالعہ وغیرہ وہ اپنے اپنے دستوں کو لے کر اندر گھس گئے تھے خیبر کے اندر. یہ خمیس اسے کہتے ہیں, پانچ ہوتے ہیں بیچ, قلب اسے کہتے ہیں, قلب کہتے ہیں جس میں امام بڑا ہوتا ہے جو اس کی قیادت کر رہا ہے. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب میں تھے, اور خمیس میں پانچ جو کونے ہوتے ہیں, چار کونے یہ اور بیچ کا کونا, بیچ کا میدان تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. قلفا اسب نہ انوتن, پھر ہم نے ہم اس کو پہنچے, یعنی کہ گویا کہ ہم نے اپنی گھوڑی کے لگام کھینچتے ہوئے آپ داخل ہوئے. کیونکہ حدیث لمبی ہے, یہ ابھی آدھا گھنٹہ اور مانگے گی, اور کیونکہ نماز کا ٹائم بھی قریب, اذان کا ٹائم قریب ہے, تو انشاءاللہ آپ اگلے 15 دن میں درس سنیں گے تو اس میں یہ حدیث انشاءاللہ آئے گی. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ.